نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی فرمایا اور ایک ایسے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جس کو طریف الاقلام کہتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلم تقدیر لی آواز سنی تو طریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے طریف الاقلام سے سارے حجابات طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی اس پر سوار ہوئے اس کا نام کیا رفرف حضرت شاہ رغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک جنت میں سواری بھی ہوگی اس کا نام رفرف ہوگا لیکن وہ اڑے گی فرفر نام رفرف لیکن اڑے گی فرفر جنت میں سواری ہوگی جنتی اس میں بیٹھ کر جنت کی سیر کریں گے ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جنت میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہر تمنا انسان کی وہاں پوری ہوگی کوئی وہاں نماز نہیں ہوگا کوئی حج روزہ ذکر تلاوت بس سب اپنے مزے میں لگے ہوں گے تو اس پر سوار ہو گئے اور بارگاہ قوسین اور ادنا میں پہنچے قاضی عزیز عیاض رحمہ اللہ تعالی شفا میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنا فتدلا میں تقدیم تاخیر ہے اصل میں اس طرح تھا کہ فتدلا فدنا اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج ایک رف رف اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رف رف مسند کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا فتدلہ اور حریم قرب میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو سجدے میں گر گئے سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کی بریائی کے پیچھے سے دیکھا حجاب کے پیچھے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جمال کو جلووں کو دیکھا اور ادا فرمایا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی سے مشرف ہوئے اور سرفراز ہوئے فاوحا الی عبدہ ما اوحا امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا پھر میری طرف وہی بھیجی جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کوئی اس میں واسطہ نہیں تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے دنا فتدلہ فوحا الی عبدہ اوحا کی تفسیر بھی ہو جاتی ہے کہ آیت میں دنا فتدلہ سے حق تعالیٰ شانہ کا ایسا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار پر انوار اور مسرت بھی ہو فاوحا الی عبدہ ما اوحا سے بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وہی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ بات فرمانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام سے مشرف ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمائی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تین تحفے عطیے وہاں سے عطا ہوئے نمبر ایک 5 نمازیں نمبر 2 خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافروں کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے اور اس دعا سے اس امت کو تعلیم دی گئی تو اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہارے یہ دعا تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے. اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے مطلوب عطا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعا کی تعلیم ہی نہ دیتے، یعنی درخواست کا مضمون ہی نہ دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا مضمون ہی نہیں عطا فرماتے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے اس مضمون سے مجھے پکاریں. جب احکم الحاکمین، جب کسی سلطنت کا بادشاہ کوئی مضمون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مضمون سے مجھے درخواست لکھو، میں درخواست قبول کروں گا، تو سمجھو کہ وہ درخواست یقیناً 100% قبول ہوگی. اس لیے حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں جو جو دعائیں آئی ہیں، سمجھو کہ وہ سرکاری دعائیں ہیں، سرکاری مضمون ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس عنوان سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مناجات مقبول جو مشائخ بتاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مناجات مقبول کے اندر وہ دعائیں ہیں جو بارگاہ الہی میں قبول ہیں اور حدیث پاک میں وہ دعائیں وارد ہیں. اگر ہم ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ وہ سرکاری مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے القاء اور الہام ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں سمجھے کہ وہ دعائیں سرکاری مضمون ہیں، اور ان دعاؤں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تیسرا عطیہ، نمبر ایک اچھے تو پانچ نمازیں، اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کا مضمون عطا فرمایا. تیسری چیز جو اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص اس امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائیں گے. یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں اور مشرکوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں نہ ڈالیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اگر اس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں لیکن کیونکہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مومن کو جہنم میں نہیں رکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص عنایت فرمائی ہے، اور انبیاء کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت ہوگی، کسی کو اپنے خاص رحمت اور عنایت سے. جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. کیسا ہی گنہگار ہوگا. اس سے قدر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بالآخر ہمیں جنت میں ڈال دیں گے. لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ یہاں سے جا رہے ہیں لندن، تو آپ ڈائریکٹ فلائٹ چاہتے ہیں یا کسی ٹرانزٹ سے ہو کے جانا چاہتے ہیں آپ؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، کسی واسطے سے نہ جانا پڑے مجھے. تو ہر انسان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ جنت کی دے، یہ نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے. اور جہنم میں مسلمان اس لیے جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، عذاب کے لیے نہیں، صفائی ہو جائے تاکہ جنت کے قابل بنا دیا جائے. لیکن ہمارے اندر ہمت تو نہیں ہے نا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ جہاں جنتی جوتے اتاریں گے، اے اللہ اگر مجھے وہاں بھی جگہ مل جائے تو میں اس کو بھی اپنے لیے بڑی نعمت سمجھوں گا، اور اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. تو دیکھیے اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے ہمارے اکابر ہیں، تو کیسے ان کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے جنت کے قابل بنا دے، جنت کے اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو تیسرا عطیہ جو یہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تمام ان کے گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. کسی کی شفاعت کی وجہ سے پیغمبر جو ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، جب ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسط اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے اعتبار سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینے ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی اور آٹھ چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں، اسلام اور مسلمان کا لقب، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے، امر بالمعروف یعنی اچھائی کی حکم دینا اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر، آپ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام قریب میں حضور کو الطاف عنایات سے نوازا اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا اور خاص خاص احکام ہدایت دیے. سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام ہدایت لے کر 62,000 مسرت واپس ہوئے. واپسی میں یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایت اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا، کیا حکم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف کمزور ہے، اس میں فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے تم اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو، نرمی کی درخواست کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کی. حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر تخفیف کی درخواست کی. جب 5 نمازیں اس طرح سے جاتے رہے، پھر آئے، پھر جاتے رہے، پھر جب 5 نمازیں رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجئے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے شرما گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے. غیب سے ایک آواز آئی، یہ 5 ہیں مگر یہ 50 کے برابر ہیں، یعنی ثواب میں 50 ہیں، میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض 5 نمازیں ہیں اور 50 سے 5 تک یہ تدریج اور ترتیب کی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے. جیسے طبیب کے معالجے میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر اور تبدل سمجھتا ہے، اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اول بیت المقدس میں آ کر اترے. وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے. صبح کے بعد آپ نے واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا، سن کر حیران ہو گئے. کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں. از راہ تعجب یہ کہنے لگے، ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے؟ جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا. کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ بتلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں فلا جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو کہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 گورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ 3rd day اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جادو ہے، لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے، حق بات سامنے آ گئی پھر بھی اس کو نہیں قبول کیا۔ بیہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتلائی فلا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا یہاں تک کہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق اس روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ تو میرے دوستو یہ ایک پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہم الحمدللہ روزانہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ہم لوگ سب لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک سیرت کا رخ آپ کی عبادت ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ رخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جان پاک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا لطف ملتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو مانگا ایک حدیث پاک میں کہ فَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِن عِبَادَتِكَ۔ یہ مناجات مقبول میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں آپ ان کی دنیا سے ٹھنڈی کریں تو ہماری آنکھیں آپ کی عبادت سے ٹھنڈی کیجیے۔ یہ نعمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو حاصل تھی، عبادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ہی، لیکن یہ دعا مانگ کر آپ نے امت کو مانگنا سکھلا دیا ہے اور اس نعمت کی اہمیت بتا دی ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو اہمیت تھی اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ نیک بیوی، نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 نماز۔ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کر لیے، ایسا خیال رکھنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک ایک جنتی کو دنیا کے 100 مرد کی طاقت دی جائے گی، یعنی جنتی کو 100 دنیا کے جو مرد ہوں گے ان کے برابر اس کی طاقت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی مشہور سے مشہور پہلوان کبھی آپ سے جیت نہیں سکا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، ہم نے یہ سیرت میں پڑھا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر کے ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ارادے سے آئے تھے تو آپ اٹھ کر تشریف لائے اور ان کا گربان پکڑ کر ایک ہی جھٹکا مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اس لیے 9 بیویوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجاہدہ تھا۔ اس میں آپ کی شادیوں میں اعتراض کرنے والوں کو دندہ شکن جواب موجود ہے، آپ نے تمام شادیاں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی وحی الہی سے کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ مَا تَزَوَّجْتُ شَيْئًا مِن نِسَائِ وَلَا زَوَّجْتُ شَيْئًا مِن بَنَاتِ إِلَّا بِوَحْيِ جَاءَنِي بِهِ جِبْرَائِيلُ أَمْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے نہ اپنا نہ اپنی کسی بیٹی کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے وہی، اللہ تعالیٰ سے کے پاس سے وہی لے کر میرے پاس نہیں آئے۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں عرض کر رہا تھا کہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات سنی، فرماتے تھے کہ 3 چیزیں محبوب تھی کہ نیک بیوی، خوشبو، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس ہوتے تھے لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا پہچانتے بھی نہیں تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاۃ فكأنما لم يعرفنا ولم نعرفه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرماتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کو بھی نہیں پہچانتے تھے, ہم بھی اللہ کی یاد میں لگ جاتی تھی. یہ تھی ازواج مطہرات, جیسی اذان کی آواز آئی تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتی تھی. آج ہمیں کیا, ہماری کیا حالت ہے, اذان کی آواز آتی ہے آپ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. مشائخ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے سب کام چھوڑ کر وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں اور نماز میں لگ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ فرما رہے ہیں, ازواج مطہرات تو اذان ہوتی تھی تو کسی کو پہچانتے نہیں تھے, بس نماز میں لگ جاتے تھے. اس لیے اول جیسے ہی اذان کی آواز آئے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کا حساب ہوگا سب سے پہلے. جس کی جتنی اچھی نماز ہوتی ہے اس کی دنیا کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. ایک شخص جا رہا تھا, کوئی برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, ایک دم سے ٹھوکر لگی اور وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو ایک بزرگ دیکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہاری نماز میں کمی ہے, تم اپنی نماز خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے. تو شخص نے اقرار کیا جی حضرت یہی بات ہے. فرمایا کہ جتنی زیادہ اتم, جتنی زیادہ کامل خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی جائے گی اتنی ہی زیادہ انسان کی باقی باتیں بھی اچھی ہو جائیں گی. تو ہم سب یہ عہد کریں کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہے, خاص طور پر جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہیں. اذان کا مقصد کیا ہے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ اے میرے غلاموں جلدی جلدی نماز وضو کر لو, رب العالمین تمہارا پالنے والا تم کو یاد کر رہا ہے. اے آواز شوہر کی ایک آواز سے لبیک کہتے ہیں ہم, شوہر بلائے تو فوراً جی میاں جی, شوہر کی آواز ہے تو فوراً جی سرتاج حاضر ہوئی, ابھی آئی, فوراً آئی, بھاگتی ہوئی آئی, سب کام چھوڑ کے بھاگتے ہیں. لیکن یہاں تو رب العالمین ہمیں بلاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہتے لبیک, اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں, سب کام چھوڑ کر بتائیے. جو جتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی اور پیار بھی اس کو اتنا زیادہ ملے گا. تو جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے دوستو, وہ سمجھ لیں کہ بس اسی سے انسان کی جو ہے نا سیرت اور اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہم سب یہ عہد کریں نماز کے جیسی اذان کا وقت ہو تو سب کام چھوڑ کر, چاہے کتنی ہی مشغولیت کیوں نہ ہو, سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کو ادا کریں. اور بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں, بچے جب دیکھیں گے کہ ماں کے دل میں اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کی فکر مندی اور ان کا یہ سیرت اور یہ اچھے اخلاق اور ان کی یہ فکر مندی بچوں میں منتقل ہوگی, پھر بچے بھی اس چیز کو اہمیت دیں گے. ظاہر بات ہے ایک ساتھ بچے دیکھتے رہتے ہیں, دیکھ دیکھ کر وہ کاپی کرتے ہیں, وہ تو کاپی کیٹ ہے, جو دیکھیں گے اس کے نقل کرنی چاہیں گے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تو فرماتے تھے فکأنما لم يعرفنا, جیسے کہ ہمیں پہچانتے نہیں تھے. اور آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین محبوب چیزوں میں سے صرف نماز کو اپنی ٹھنڈک فرمایا ہے. کیوں بھائی, نماز کے ارکان سنت کے مطابق نماز سیکھیں, ہم سنت کے مطابق نماز ادا کریں. اگر اس نماز کے اندر ہزاروں وسوسے آتے ہیں اور دل جو ہے وہ لگتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی نماز سنت کے مطابق ہے تو وہ نماز آپ کی بہتر ہے, اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اور ایک شخص ہے اس میں ایک وسوسہ پوری نماز میں نہیں آتا لیکن نماز سنت کے خلاف ادا کرتا ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی وہ. اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں, دل کو حاضر کرنا ہمارے ذمہ ہے. خود دل حاضر نہیں ہوگا, دل جائے گا اس کو پکڑ کے دوبارہ لے آئے. قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ پہ غور کریں, ان کے ترجمے سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین, سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں تجوید سیکھنی چاہیے قرآن پاک کی. تو قرآن پاک کی تجوید, تجوید کے معنی کیا ہے, تجوید الحروف معرفۃ الوقوف, یعنی ہر حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے. جیسے زال ہے تو اس کو زا نہیں پڑھنا, سواد ہے اس کو سا نہیں پڑھنا, ہے نا, اسی طرح سے واد ہے اس کو زا نہیں پڑھنا. جو جو مخارج جو جو الفاظ کے جو جو مخارج ہیں ان مخارج سے ان الفاظ کو ادا کرنا اور کہاں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں کہاں نہیں ٹھہرنا ہم نے یہ سب چیزیں سیکھنا کسی ماہر قاری صاحب کے پاس رہ کر ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہمارا قرآن اچھا ہو تمہاری نماز بھی اچھی ہوگی تو انسان جب پڑھتا ہے اس کا ترجمہ سیکھ لیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب اس کا ترجمہ سیکھے گا تو ان شاء اللہ اس کو مزہ آ جائے گا جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو سارے تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں رب العالمین ہیں صرف دنیا صرف انسانوں کے نہیں جنات کے اور فرشتوں کے اور جا جانے کتنے عالم ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اللہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب ہیں پالنے والے ہیں ربوبیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ میں رب ہوں میں پال رہا ہوں تمام جہانوں کو پال رہا ہوں میں تو جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور گویا کہ یہ میری آخری نماز ہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں سمجھو کہ میری ظہر نہیں ملے گی ظہر کے پڑھ رہا ہوں سمجھو کہ اثر نہیں ملے گی مجھے تو کس اخلاص اور سنسیریٹی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے ہم آج ہم نے ایسے نماز کو ایسے کر لیا ہے بس رسمی چیز کر لی ہے جیسے مرغ ہوتا ہے مرغ دانے چگتا ہے تو کیسے سر مارتا ہے زمین پہ یہی ہمارا حال ہو گیا ہے سجدہ رکوع ہمارا ایسے ہی ہو رہا ہے اس لیے اعتدال کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ تمام اراکین جو نماز کے ہیں ان کو ادا کرنا سنت کے مطابق ہر چیز کو ادا کرنا میرے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں اس میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں نماز کی سنتیں اور اس میں فرائض کیا ہے واجبات کیا ہے سنن کیا ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے سب گھر میں ہیں سنتوں کتاب لے کر اس میں مطالعہ کریں بچوں کو پڑھائیں بچوں سے سنتیں سیکھیں ان کو سنتیں سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کیونکہ اگر ہم بیوی کو اولاد کو کاروبار کو موٹر کو دولت کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں تو بھائی جب یہ چھن جائیں گی تو ٹھنڈک کہاں گئی ہماری پھر ٹھنڈک کہاں گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں اب عاشق کو دیکھیے جب دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں محبوب ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش میں محبت میں جوش آیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اچھا صدیق تمہاری محبوب چیزیں کیا ہیں فرمایا کہ ان نظر الیک سبحان اللہ کیا عشق تھا صدیق اکبر کی جان میں ان نظر الیک نمبر ایک آپ کو ایک نظر دیکھ لینا میں ایک نظر جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو ساری کائنات کی نعمتوں سے زیادہ مجھے لذیذ تر وہ نظر ہے پیغمبر کو دیکھنا ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھ لیا اللہ کا نبی اللہ کے جلووں کا مرکز ہوتا ہے اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کے جلووں کا مرکز ہوتا ہے نمبر دو چیز فرمائے کہ وہ جلوس گئی نہ یا نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا رہنا آپ کے پاس بیٹھا رہنا نمبر تین وہ انفاق مال علیک یا رسول اللہ میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہی ذوق صدیق شیخ کے ساتھ منتقل ہو جانا چاہیے شیخ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے تو میرے شیخ فرماتے تھے یہی ذوق ہونا چاہیے شیخ کی تقریر کا عاشق نہیں ہونا چاہیے ان نظر الیک اے میرے پیارے شیخ آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے پوری کائنات سے محبوب ہے آپ کی صحبت میں برکت میں بیٹھ لینا یہ بھی مجھے محبوب ہے اور میرا مال آپ کی ذات پہ خرچ ہو مدرسے میں نہیں فرمایا مساجد میں نہیں فرمایا آپ کی ذات پہ خرچ ہو میرا مال یہ ذوق صدیقیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ بات فرمائی میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے محبت شیخ جس کو ملی وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے عاشقانہ مزاج محبت والے مزاج کی اگر تربیت ہو جائے تو وہ بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے محبت والا جس کو کسی اللہ والے کی صحیح رہنمائی مل گئی وہ ایک اللہ کہنے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جتنا غیر محبت والا لاکھوں دفعہ کہنے سے بھی نہیں پہنچتا حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس نے اللہ کو پہچان لیا عشق الہی میں سرشار ہو گیا اللہ کی معرفت ہو گئی اللہ کا عارف ہو گیا دو رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہے وہ دو رکعت جس کیفیت کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا وہ غیر عارف نہیں کر سکتا لاکھوں رکعت پڑھتا رہے
میرے شیخ فرماتے تھے ایک طرف صدیق اکبر اللہ کہیں جل جلالہ اور پوری کائنات کے عبدال اور غوث اور قطب اور جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں سب مل کے اللہ کہیں. فرماؤ کس کا اللہ باری ہو جائے گا؟ صدیق اکبر کا اللہ باری ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کیفیت اور جس کیفیت احسانی کے ساتھ اور جس حضور قلب کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے وہ اللہ کہتے ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو غیر عارف کی لاکھ رکعت ہو جائے لیکن عارف دو رکعت پڑے گا وہ افضل ہو جائیں گی. تو بجائے اس کے کہ ہم تنہائی میں لاکھ رکعتیں پڑھیں تو اتنی تو بھائی کوئی انسان پڑھ بھی نہیں سکتا, اس سے بہتر ہے کہ کسی تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. دوستو نعمت دین کی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتی ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ فکر اور غم تھا اس امت کے لیے دوستو کہ ہماری زندگی سنور جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور فکر کو جو آپ کی امت کے لیے تھی اللہ تعالیٰ شہادت اس کی فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِيٌ نَفْسَكَ, اے ہمارے نبی کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں گے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہے تھے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آخر آپ کے تو بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, سبحان اللہ, اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں گے تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. یہ آیت بار بار پڑھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرے دوستو ہم نے رحمت للعالمین سے درخواست نہیں کی تھی, ہم اس وقت موجود بھی نہیں تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارا بغیر کہا ہوا بھی سن رہا تھا. آپ بارگاہ رب العزت میں ہماری مغفرت کی سفارش فرما رہے تھے. کسی نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش فرما دے دعا کر دے, لیکن آپ کا کرم اور آپ کی محبت اور آپ کا غم اتنا تھا امت کا کہ اللہ تعالیٰ میری امت بچ جائے. آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے رہے دوستوں, امت کا غم امت کی فکر لگی رہی تھی. طالب صاحب کیا فرماتے اپنے شعر میں ایک میں کہ سرکار تو ہے امت کے سرکار تو ہے امت کے لیے روئے اور امت ہے ہنس کے گناہوں میں وقت گزارتی ہے. ایسا کوئی شعر ہے ان کا کہ سرکار تو ہمارے لیے روتے ہیں لیکن امت تو ہے اسی سرکار کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہنس ہنس کے گناہوں میں اور غیر شرعی تقریبات میں اور غیر شرعی پردہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جب اس وقت ہم موجود بھی نہیں اتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بلائیں کتنی تکلیفیں اٹھائی کہ طائف کے بازار میں آپ پر پتھر برسائے گئے, جو ہم نے پڑھا ہے نا سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, آپ کے سر مبارک سے خون بہا کر آپ کے نالین مبارک پر بھر گیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا ہوں کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا. فرمایا کہ انا اشد الناس بلا, سب سے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے اتنا غم اٹھایا, آپ کو ہمارا اتنا غم تھا. اب غور کرنا یہ ہے دوستو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا غم ہے, جو دین آپ کو اتنا پیارا تھا کہ جس کی خاطر آپ نے اپنا قیمتی خون بہا دیا اس کو دیکھنا گوارا کر لیا کہ ہم اس دین پر امر کر کے آپ کی جان پاک کو خوش فرما دیں, تو ہم کتنا خوش کر رہے ہیں. آج ہمارے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے, داڑھی کو ہم اڑا رہے ہیں, غیر سی تقریبات پہ ہم جا رہے ہیں, ناچ گانا بے حیائی کے پروگرام ہم کر رہے ہیں, جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں وہ آج امت اس میں ملوث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جمعے کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حدیث پر کنز الاعمال کی حدیث ہے کہ ان اعمال امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ, اور دوسری روایت میں ہے کہ ہماری نیکیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے غمگین ہوتے ہیں. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چل رہے ہیں, اگر آپ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں, اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو خوب سمجھ لو دوستو کہ ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے. ہمارے دل میں اس پیارے رسول کا غم نہیں ہے جس کو ہماری اتنی فکر تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے ایمان والو تمہیں جتنی اپنی جانوں سے محبت ہے ہمارے نبی کو تمہاری جانوں کے ساتھ اس سے زیادہ محبت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے, اگر وہاں کندھوں تک بال رکھے جا رہے ہیں تو ہم بھی فوراً رکھ لیتے ہیں, ہے نا, اگر وہاں داڑھی جو ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے جو نیا فیشن نکلا ہے دونوں طرف سے شیو کر دیتے ہیں, نیچے ٹھوڑی کے نیچے داڑھی رکھ لیتے ہیں تو ہم بھی اس کی شکل بنا رہے ہیں, ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں. امریکہ اور لندن والوں کی تہذیب و معاشرت کو ہم اس طرح اپنا رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارے سارے چہیتے لندن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, مدینے میں ہمارا کوئی نہیں ہے. مدینے میں جو نبی آرام فرما ہے گویا کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا کیا, یہی حق ہے دوستو کہ ہم آپ کے مبارک طریقوں کو, آپ کے پسندیدہ تہذیب و معاشرے کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے تہذیب کو ہم سینے سے لگائیں. آج ہی عملی اور فکری طور پر بتائیے دوستو, آج ہی فکر کر لیں اس چیز کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر پورے نہیں اتر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے نا, جس جگہ سے آپ کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہم ان کی صحبتوں میں اور مجلسوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ ان پر پورا اعتراض کرتے ہیں. اکبر الہ آبادی جج تھے, وہ اپنے فرماتے ہیں نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کارج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. وہ شخص صالح نہیں ہے خود جس کی پیشانی پر تو نماز کا نشان پڑا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, اشراق اور چاہت اور یہ چاشت اور تہجد کا اہتمام بھی ہے, لیکن بھائی اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے, ان کو نیندر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں اس موبائل دے دیا اس میں لگے ہوئے ہیں بچے. اگر اس کے دل میں دوزخ اور جنت اور میدان محشر قبر کے سوال جواب کا یقین کامل ہوتا تو اپنے بچوں کو بے دین رکھنا کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا. وہ دوستوں میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر فوج اعلان کر دے کہ جو شخص پانچ وقت نماز مسجد میں جائے گا اس کو نہیں, یعنی وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پانچ وقت مسجد میں نہیں جائے گا نماز کے لیے, اس کو شوٹ کر دیا جائے گا, گولی مار دی جائے گی. پھر یہی صاحب خود اپنی نماز اور اپنی عبادت تسبیح نوافل پر قناعت نہیں کریں گے, اگر بیٹا مسجد نہیں جائے گا انکار کرے گا تو اس کو مار مار کر مسجد لے کے جائیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فوج کی سزا کا دل کو یقین ہے. اگر اتنا یقین اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادت پر پیدا ہو جائے تو کوئی شخص اپنی اولاد کو بے نمازی اور بے دین نہیں رہنے دے گا. لہٰذا جو لوگ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر نہیں رکھتے, خود چاہیے صالح نظر آتے ہوں وہ دراصل صالح نہیں ہے, کیونکہ ان کو فکر اور غم نہیں ہے, ان کے دل کو یقین کامل حاصل نہیں ہے. اس لیے اپنی اولاد کی بھی فکر کرو. اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, سبحان اللہ, اللہ تعالی اپنے رشتہ بتا رہے ہیں کہ خاص خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا ہے, غیروں کو نہیں کیا. اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے عاشقوں, آمنو بمانے عاشقو, جنہوں نے عشق کیا, جنہوں نے محبت کی, جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا کہ اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے عاشقوں, اے ہمارے پہ جان قربان کرنے والوں, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت کی عظمت اس قدر بٹھا دو کہ یورپ اور امریکہ والوں کی تہذیب اور معاشرت ان کی نگاہوں میں بے قدر ہو جائے. کیا ہے آج ہمارے آئیڈیل تو کچھ اور بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لینا اس زمانے میں تو جرم ہو چکا ہے. جو اللہ اور اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں مولوی ہیں, مولویوں کی باتیں نہیں سنو بھائی. آج اہل یورپ کی سفید کھالوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے, مسلمان کو یعنی معزز سمجھ رہا ہے, لیکن سفید تھیلے میں اگر گوں بھرا ہو تو کیا کوئی عقل مند اس سفید تھیلے کی تعریف کرتا ہے؟ اگر کالے تھیلے میں جواہرات ہوں تو کیا کوئی عقل والا اس تھیلے کو حقیر سمجھے گا؟ انگریزوں کی سفید کھالوں میں تو کفر کا گھن بھرا ہوا ہے بھائی, بغیر ایمان کے ان کا وجود بے قیمت ہے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ تو سور اور کتے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اول, ان کو فرمایا کہ یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی کھال کالی تھی, لیکن اس کھال کے اندر دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کا نور تھا کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے مان تھی. اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے میرے دوستوں کہ خود تو دیندار بن گئے لیکن اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے. قلب سلیم کا ایک تعریف جو قلب سلیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گی ہمارے مگر جو شخص قلب سلیم لے کے ہمارے حضور میں حاضر ہوگا. اور ایک تعریف قلب سلیم کی یہ بھی ہے کہ اللہ دی یرشد بنیہ للحق, اپنی اولاد کو حق راستہ دکھاتا ہے, حق بات سکھاتا ہے, اس کو تہذیب سکھاتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اس کو جو ہے نا وہ چیزیں بتاتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھے. وہ تو ویسے جا رہے ہیں لیکن اولاد جو ہپی بن رہی ہے, ڈرگ بن رہی ہے اور کیسے کیسے نعوذ باللہ راستے اختیار کر رہی ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے میرے دوستوں. اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرو میرے پیارے دوستو, یہی اولاد ہے اگر یہ نیک بن گئی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, یہی اولاد ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے انسان کے مرنے کے بعد کام ختم ہو جاتے ہیں مگر ان میں سے کچھ ایسے کام ہیں جو باقی رہتے ہیں, اس میں سے ایک یہ کام بھی ہے کہ جو اولاد اس نے نیک بنائی اور اس کی صدقہ جاریہ بن گئی, جتنی نیکی کرے گی وہ اولاد سب اس کا اس کو ثواب پہنچے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے, عقل سلیم فہم سلیم اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. Respected friends and elders, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that what will benefit on a day of judgment, what is that thing that's going to benefit us and that is going to be of some benefit to us on a day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. That on that day, لَا يَنْفَعُ مَالٌ, your wealth is not going to benefit you. وَلَا بَنُونَ, and your children are not going to benefit you. The same children for whom you used to make your salah, for same children that you used to earn haram mal, haram wealth, you are not conscious that whether that wealth that I'm attaining, that whether the wealth that I am earning is from halal source or haram source. I was just, there was only one thing in my mind, to fill the stomach of my children. Allah subhanahu wa ta'ala says that this thing is not going to benefit you. Your wealth is not going to benefit you. The wealth that you are earning, and in this process you are missing your salah. In this process you are displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. So what is that thing that's going to benefit us on the day of judgment? Illa man ata Allah biqalbin saleem. The person who will come with Allah is with a sound heart. The person who will come in the presence of Allah with a sound heart. Now what is a sound heart? Every person can say, I have a sound heart. Every person can say that. But in the tafsir in Ruhul Ma'ani, Allama Alusi says, Mahmud Baghdadi rahmatullah alayh, a tafsir in Arabic language, one of the very authentic tafsir in Arabic language, he has mentioned that the qalb salim is that heart, alladhi yurshidu banihi ila al-haq. الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ الْبِرِّ. That person who spends his wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The person who earns his wealth according to halal means, and then he spends his wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He does not waste his wealth in a TV program. He does not waste his wealth in gambling. He does not waste his wealth in buying useless things. Because the person on the day of judgment, he will be questioned on the day of judgment regarding his wealth. Where did he earn and where did he spend it? So, الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ الْبِرِّ. This person, he used to spend his wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He will help some orphan or widow, and he will give his wealth in masajid or in madaris. Any such avenues which will bring the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, الَّذِي يُرْشِدُ بَنِيهِ لَلْحَقِّ. He is not only concerned about himself. He is not only punctual in his salat. He is not only punctual in safeguarding his deen. But at the same time, he has this fikr and he has this concern that how my children become pious also. He is concerned. He makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala. He cries to Allah. So that Allah make my children pious. He takes his children in the company of the pious people. Kunu ma'as-sadiqeen, that be with those people who are truthful in their piety. So he takes his children in the company of the righteous people. He has a concern. Allah subhanahu wa ta'ala says, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Save yourself, O people of Iman. Save yourself and your children and your family and your family member from the fire of Jahannam. So الذي ينفق ماله في سبيل البر الذي يرشد بنيه إلى الحق الذي يكون قلبه خاليا عن عقائد الباطلة. Whose heart is free from deviated beliefs. He doesn't go to the graves of the pious people and ask them that where are my children, that will fulfill what are my needs. This is a shirk. Only Allah, they ask Allah subhanahu wa ta'ala for their need. So why don't we ask Allah subhanahu wa ta'ala for our needs? Even Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whenever he had any kind of hajjah, any kind of necessity, he would perform 2 rakat of salah and he would ask Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill his need. So whenever we have any kind of difficulty in our life, any kind of musibati or calamity that came upon us, then we need to go towards salah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove that difficulty, to remove that calamity from us. Whenever a person, he asks Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will help him. And Allah will remove the difficulty from him. So we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth commentary of Qalb al-Saleem. الَّذِي يَكُونُ قَلْبُهُ خَالِيًا أَنْ غَلَبَتِ الشَّهْوَاتِ. That means that his desires does not overpower him. A person has a desire inside him, but those desires do not overpower him. He controls his desires. If those desires are lawful, he fulfills those desires. If those desires are haram and unlawful, he controls those desires out of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, desires do not control him. He controls his desires. And the fifth tafsir commentary mentioned by my Shaykh, rahmatullah alayh, the الَّذِي يَقُونُ قَلْبُهُ خَالِيًا أَمَّنْ سِوَى اللَّهِ. That his heart is free from every غَيْرُ except Allah subhanahu wa ta'ala. In his heart is only Allah subhanahu wa ta'ala. No one is in his heart. And this is attained through spiritual exercise. When a person continuously he abstains from disobeying Allah, a person continuously he makes an effort and exert himself and he abstains from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, then a time comes that Allah subhanahu wa ta'ala fills his heart with his special nur and tajalli. So this is a thing that's going to benefit us in the day of Qiyamah, is a qalb saleem. Now according to these 5 nurt of seed that I have mentioned, let us analyze and let us look inside us, that do we have qalb saleem with us? This is the thing is going to benefit us on the day of Qiyamah. Our wealth is not going to benefit. That wealth that we have, we're going to leave it behind, and people, you know, after us, they're going to benefit. Our children, when once we die, they're just going to, you know, bury us in the grave, and they're just going to leave. They're not going to accompany us in the grave. Our wealth is not going to accompany us in the grave. Our action, pious action, righteous action, how much we follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, these things are going to benefit in the grave, respected friends and elders. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a true understanding, give us the tawfiq to prepare for the life hereafter.